के सूबा पंजाब के जिला नारोवाल के इलाके दरबार साहब करतारपुरा का दोदा गांव सदियों पुराना है, जो तेजी से करतारपुर राहदारी की नजर हो रहा है। दोदा गांव कमोबेश 1500 से 1700 खानदानों का मस्कन है। मकामी अफराद के मुताबिक वहां जिले इंतजामिया बगैर किसी मुआवजे के लोगों की जमीनें हासिल कर रही है। गांव के रिहायशी अब्दुल गफार कहते हैं कि उनके अबाओ अजदाद पाकिस्तान बनने से कई दहाइयों कबल यहां आबाद हैं। हुकूमत की जानिब से जमीन हासिल करने के बायस वो अपने गांव की तबाही से परेशान हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए अब्दुल गफार ने बताया कि एक मेजर साहब डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ आते हैं और कहते हैं कि फलां जमीन चाहिए, जिसके कुछ ही देर बाद जमीनों पर सरकारी मशीनरी चलना शुरू हो जाती है, जो उनकी तैयार फसलों और फलदार दरख्तों का भी ख्याल नहीं रखती।
पहले जमीन से बात की थी मेजर साहब से, यहाँ पर जो डिटेल है तो उसने यही तसल्ली दी थी, यार आप लोग परेशान ना हो, आपको आपकी जमीन का मुआवजा मिलेगा। डीसी साहब ने कहा था कि आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह आपको मैं हर चीज का मुआवजा लेकर दूंगा। लेकिन अभी तक डीसी साहब ने किसी किस्म की कोई हरकत नहीं की।
आसपास के गांव के बाशिंदे जमीनें सरकारी तहवील में लिए जाने पर परेशान हैं। दोदा गांव के एक और रिहायशी मोहम्मद खलीक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि उनके पास कुल 10 एकड़ जमीन थी, जो हुकूमत ने ले ली है। उनके 4 ट्यूबवेल भी उखाड़ कर फेंक दिए हैं।
मेरे पास 10 एकड़ जमीन थी जो इन्होंने ले ली है, उसमें फसलें भी लगी हुई थी, वो भी नुकसान किया, 4 ट्यूबवेल मेरे जाया कर दिए हैं और एक पैसा भी नहीं दिया मुझे।
डिप्टी कमिश्नर नारोवाल वहीद असगर के मुताबिक करतारपुर गुरुद्वारा के इर्द गिर्द की 7 देहात की 1493 एकड़, 4 कनाल और 17 मरले जमीन हासिल कर ली गई है, जबकि इस मंसूबे के लिए मुस्तकबिल में मजीद 1500 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बताया कि हासिल करदा तमाम अराजी हसूल अराजी एक्ट 1894 के तहत ली गई है और पाकिस्तान भर में जमीनों का हसूल इसी एक्ट के तहत होता है।
पाकिस्तान में सैकड़ों हुई है, ठीक है, हर एक्विजिशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट उसके तहत होती है, सारी कंपनसेशन उसके तहत होती है। इनिशियल जो एस्टीमेट है लैंड का प्राइस का वो हम भिजवा चुके हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने इन्हें कंपनसेशन देनी है। जो रेट होगा उसका मार्केट रेट होगा उससे 15% ज्यादा कीमत देनी है, उसके अलावा उनकी स्टैंडिंग क्रॉप का नुकसान हुआ है उसकी कीमत देनी है हमने, उसके बाद उनकी पेमेंट जो जितने दिन का उसमें डिले होगा उतने दिन का हमने उनको इंटरेस्ट भी पे करना है।
पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत को किसानों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं करना चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए HRCP के सरबराह डॉक्टर मेहती हसन ने कहा कि सियासी जमातें और खासतौर पर मकामी हुकूमती नुमाइंदों को इस सिलसिले में आवाज उठानी चाहिए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।
मुआवजे के ले नहीं पाएंगे, वो देर लगेगी, मगर मुआवजा बहरहाल उनको देना पड़ेगा। और ये और बात है कि किस रेट से मुआवजा देते हैं, क्योंकि आमतौर पे सरकारी रेट कम होता है अगर लोग बासर ना हो जिनकी जमीन एक्वायर की जाए।
सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम करतारपुरा में गुजारे। करतारपुरा में कायम डेरा दरबार साहब दुनिया भर में बसने वाले सिख मजहब के पैरोकारों के लिए बहुत मुकद्दस जगह है, जहां पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें करतारपुर राहदारी बना रही हैं, ताकि भारत समेत दुनिया भर के सिखों को अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में आने और जाने में कोई दुश्वारी ना हो। ज़ियाउर रहमान, VOA उर्दू, लाहौर।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान ने अहम और ख़ातर ख़्वाह पेश रफ्त ना होने पर पेशावर के मशहूर ज़माना बस मनसूबे के इफ्तिताह ना करने का फ़ैसला कर लिया और मुतल्लिका हिकाम को इस मनसूबे की तकमील की हदायत करते हुए कि शहरियों का सब्र का मज़ीद इम्तहान ना लिया जाए। ताहम सूबे की वज़ीर इत्तला'आत शौकत अली यूसुफ़ज़ई ने जुमेरात के शाम 9 तामीर शुदा ट्रैक पर आजमाइशी बस चलाई और कहा कि मनसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल हो गया है और बाकी मुकम्मल होने के बाद इसकी बाकायदा इफ्तिताह की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला महमूद खान ने अहम और ख़ातिर ख्वाह पेशरफ्त न होने पर पेशावर के मशहूर ज़माना बस मनसूबे के इफ्तिताह न करने का फैसला कर लिया और मुतल्लिका हुक्काम को इस मनसूबे की तकमील की हिदायत करती हुई कहा कि शहरियों के सब्र का मजीद इम्तिहान न लिया जाए। ताहम सूबाई वज़ीर इत्तला'आत शौकत अली यूसुफ़ज़ई ने जुमेरात की शाम 9 तामीर शुदा ट्रैक पर आजमाइशी बस रवाना कर दिया और कहा कि मनसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल हो गया है और बाकी تخصیصی کام مکمل ہونے کے بعد اس کی باقاعدہ افتتاح کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ پچھلے مہینے وزیراعلی محمود خان نے بس منصوبے کو 23 مارچ تک بار صورت مکمل اور اس کی افتتاح کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیراعلی کی ہدایت کے بعد اس منصوبے پر کام تیز کر دیا گیا تھا، مگر شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ مہینے بھر کے تیز بارشوں کے باعث منصوبے کی تکمیل اور اس کی باقاعدہ افتتاح ممکن نہیں ہو سکی۔ جمعرات کی شام جاری کردہ سرکاری اعلامیے کے مطابق وزیراعلی محمود خان نے نامکمل منصوبے کے افتتاح کرنے سے معذرت کی، مگر انہوں نے اس منصوبے کو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پشاور کی شہریوں کے لیے اہم کاوش قرار دیتی ہوئی اس کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعلی نے نامکمل منصوبے کے افتتاح وزیر اعظم عمران خان کی مشورے کے مطابق نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور صدر کی تاجروں کی تنظیم کے سربراہ آجی شرافت علی مبارک نے افتتاح مؤخر ہونے کے بارے میں کہا کہ یہ بالکل ان کی توقعات کے عین مطابق ہے، کیونکہ اب بھی ان کے بقول اس منصوبے کا بیشتر کام مکمل نہیں ہوا ہے،
کیونکہ کام جو ہے وہ کافی حد تک مکمل نہیں ہوا، اور یہ خود بتاتے ہیں جنہوں نے رپورٹ وغیرہ جمع کرائی ہے 32% ہوئے، 68% کام ابھی رہتا ہے، تو اب اس میں یہ افتتاح کیسے کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پشاور کے شہری بالخصوص، تاجران بالخصوص اور عام لوگ بالعموم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ہمارے کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں۔
پشاور قومی جرگی کے سربراہ خالد ایوب نے کہا کہ حکومت اس منصوبے کو بر وقت مکمل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، لہذا وہ حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
تو 26 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سینکڑوں گاڑیوں کی ریلی میں پورے پشاور میں جائیں گے اور اسپاٹ ٹو اسپاٹ ہم لوگوں کو ان کی ناکامیوں اور ان کی غلط انٹینشنز اور ان کی کرپشن کے حوالے سے، میگا کرپشن کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں گے۔
لگ بھگ 28 کلومیٹر پر مشتمل پشاور بس منصوبے پر کام 2017 میں شروع ہوا تھا، اور سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اس کا افتتاح کرتے وقت اسے 6 مہینے میں مکمل کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ تاہم ابھی تک اس منصوبے پر کام جاری ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اس وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بیاہی گئی درجنوں پاکستانی خواتین عملاً بے وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان خواتین کو کشمیر کے بھارتی حصے میں رہنے اور لائن آف کنٹرول کے آر پار سفر کرنے کے لیے کوئی دستاویزات جاری نہیں کی گئیں۔ یہ پاکستانی خواتین بھارتی زیر انتظام کشمیر کیسے پہنچیں اور وہاں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں، اس بارے میں بتا رہے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل اپنی اس رپورٹ میں۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے 2010 میں بھارتی وزارت داخلہ کی منظوری سے ان مقامی نوجوانوں کی وطن واپسی اور آبادکاری کے لیے پالیسی کا اعلان کیا تھا جو 1990 کی دہائی میں عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے اور لائن آف کنٹرول کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور اس سے آگے چلے گئے تھے۔ ان نوجوانوں میں سے اکثر نے وہاں مقامی خواتین کے ساتھ شادیاں کی اور گھر بسائے، لیکن ان کی پاکستانی بیویوں اور ان کے بچوں کو آج تک بھارتی زیر انتظام کشمیر میں قیام اور یہاں سے سفر کرنے کی دستاویزات جاری نہیں کی گئیں۔ یہ خواتین عملاً بے وطن ہو کر رہ گئی ہیں۔ اپنی حالت اظہار کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ان خواتین نے حال ہی میں سری نگر میں ایک مظاہرہ کیا۔
ہم ماں باپ سے 10-10 سال 8-8 سال ہو گئے ملے ہوئے، کتنی فوتگیاں ہو گئی ہیں، ہم ان کے آخری دیدار نہیں کر سکے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یا ہمیں آنے جانے کے پاسپورٹ، فرضی دستاویز آنے جانے کے دیے جائیں، یا ہمیں واپس پش بیک کیا جائے۔
ہم نے ایسا کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے یہاں کشمیر میں آ کے، ہمارے گھر والوں نے ہماری شادیاں کی تھیں، ہم آئی تھی، تو پلیز ہمیں واپس جانے دیں۔
عہدیداروں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود بھارتی زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے 1082 افراد نے آبادکاری پالیسی کے تحت گھر لوٹنے کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ حکومت نے ان میں سے صرف 219 درخواستیں منظور کیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک مقامی تنظیم نے ان خواتین کو انصاف دلانے کے لیے ریاستی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔
یہ جو فیملیز ہیں یہاں پہ، خاص کر جو ان کی عورتیں وہاں پہ، دے ریگریٹ کہ وہ یہاں کیوں آئے، وہ ٹریپڈ ہو گئے، کیونکہ گورنمنٹ نے، گورنمنٹ آرڈر جو ہوا تھا اس میں انہوں نے، گورنمنٹ نے بیک آؤٹ کیا۔
حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک خاتون نے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کر لی۔ ان خواتین کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں ان کی مدد کریں۔
میں اپنی پاکستان گورنمنٹ، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، انصار برنی ٹرسٹ سے، اور یہاں پہ مودی صاحب سے جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، اور سشما سوراج صاحبہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی، ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں ان سے کہ آپ اس مسئلے پہ غور کریں۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی عدالت عالیہ نے ریاستی حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے اسے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پرویز امروز کو یقین ہے کہ عدالت اس انسانی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ نکالے گی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکی پالیسی میں اچانک تبدیلی کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو گولان ہائٹس پر اسرائیل کی اجارہ داری کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس متنازع علاقے کو سن 1967 میں اسرائیل نے ایک 6 روزہ جنگ کے دوران شام سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ اعلان ایسے وقت کیا گیا ہے جب جمعرات ہوئی کو ہی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ یروشلم میں مغربی دیوار گئے۔ یہ کسی سینئر امریکی عہدیدار کا ایسا قدم ہے جو پہلے نہیں لیا گیا، اور صہیونی ریاست کے لیے امریکہ کی حمایت کا تازہ ترین اظہار بھی۔ سفارتی امور کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین نے محکمہ خارجہ سے اس بارے میں جو رپورٹ ارسال کی ہے، مدثرہ منظر کی زبانی سنی ہے۔
امریکی اور اسرائیلی لیڈروں نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ویسٹرن وال یا مغربی دیوار گئے۔ کوئی امریکی عہدیدار پہلی مرتبہ اس صہیونی مذہبی مقام پر گیا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہونے والے مذاکرات میں یروشلم کے مقام کے تعین کے فیصلے کے انتظار میں اسرائیلی لیڈر اس پر غیر جانبداری کا رویہ اپنائے ہوئے تھے، اور عشروں سے کوئی امریکی عہدیدار بھی وہاں نہیں گیا تھا۔ پومپیو کے اس دورے سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ 52 سال بعد امریکہ گولان ہائٹس پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کر لے۔ اسرائیل کے شمال میں شام میں موجود گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ شام کا مطالبہ ہے کہ امن کے کسی معاہدے کے لیے اس علاقے کی واپسی بنیادی نقطہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کہتے ہیں کہ انہوں نے فون پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔
He did it again. First he recognized Jerusalem as Israel's capital and moved the US embassy here.
انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کر دکھایا۔ پہلے انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا۔ پھر انہوں نے امریکہ کو ایران کے ساتھ تباہ کن ایٹمی معاہدے سے الگ کیا اور تعزیریں دوبارہ عائد کر دیں۔ لیکن اب انہوں نے اتنا ہی اہم اقدام کیا اور گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج رات صدر ٹرمپ نے اس علاقے کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا جو بہت مشکل سے قبضے میں کیا گیا اور جو بہت اہم ہے، اور مناسب ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک خود مختار حصہ ہو۔ اسرائیل میں نتنیاہو کی حکومت کو 19 اپریل کو دوبارہ انتخابات درپیش ہیں اور مقابلہ سخت ہے۔ وزیراعظم کے خلاف بدعنوانی کے بارے میں چھان بین ہو رہی ہے اور ان پر رشوت اور دھوکہ دہی کے الزامات ہیں۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بظاہر پومپیو کا دورہ ایسے وقت میں انہیں مدد دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے راس ہیریسن کہتے ہیں
It's clear that the intention is to give a boost to Bibi Netanyahu in this election bid.
یہ واضح ہے کہ ارادہ اس الیکشن میں بنیامین نتنیاہو کی حمایت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ انتظامیہ اسرائیل میں سیاسی واقعات کے سلسلے میں اور بنیامین کی حمایت کے لیے واضح طور پر اور کھل کر جانبدار رہی ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد نتنیاہو کو سنبھالا دینا ہے۔ پومپیو اور نتنیاہو نے اتفاق کیا کہ وہ ان کے بقول ایرانی جارحیت کے مقابلے کے لیے مل کر کام کریں گے، اور جمعے کے روز لبنان کے دورے میں بھی وزیر خارجہ کی توجہ اسی پر رہے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی حمایت یافتہ فورسز نے شام کے شمال مشرق میں باغوز نامی قصبے پر قبضہ کر کے اپنا پرچم وہاں لہرا دیا ہے اور دولت اسلامیہ کی خود ساختہ خلافت کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ ہفتے کے روز سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ایس ڈی ایف نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے اور علاقے میں داعش کو 100% شکست دے دی گئی ہے، جس پر انہوں نے دنیا کو مبارکباد دی۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے فلوریڈا جاتے ہوئے پرواز کے دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شام میں دولت اسلامیہ کو 100% شکست دے دی گئی ہے۔ جمعے کے روز شامی فورسز کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کی کردش سروس کو بتایا تھا کہ جب صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت شامی فورسز داعش کے جنگجوؤں کے آخری ٹھکانوں پر لڑائی میں مصروف تھے۔ شامی فورسز گزشتہ کئی ہفتوں سے باغوز میں داعش کے آخری ٹھکانے پر کنٹرول کے لیے عسکریت پسندوں سے لڑ رہی تھیں۔ پچھلے چند روز کے دوران اتحادی فورسز نے داعش کے ٹھکانوں پر کئی فضائی حملے کیے، تاہم داعش کے بہت سے جنگجو وہاں سے فرار ہو گئے یا ہلاک ہوئے یا گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تاہم خود ساختہ خلافت کے رہنما ابو بکر بغدادی کا اتا پتہ ابھی تک معلوم نہیں۔ سامعین، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے، شام کی صورتحال اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں جاوید حسین صاحب کو، جو فارمر ڈپلومیٹ ہیں، سفارتکار ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز کے انالسٹ ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔
جی، شکریہ۔
یہ جو خبر ہے شام میں داعش اور خلافت کا خاتمہ، اس کا اب خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
پہلی تو بات یہ ہے کہ داعش کے خاتمے پہ میرا خیال میں تقریباً ساری دنیا میں ایک اطمینان کا اظہار کیا جائے گا، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ اس سے جو ویکیوم کریٹ ہوگا، اس ویکیوم کو کون سی قوتیں فل اپ کریں گی۔ کیا بشار الاسد صاحب کی حکومت ہے، اس کا دائرہ اختیار بڑھے گا، یا وہ قوتیں جو ان کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار کو بڑھانے میں کامیاب ہوں گی؟ میرا خیال ہے جو پچھلے چند مہینوں یا کچھ ایک دو سال سے ڈیولپمنٹ جس طرح سے ہو رہی ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ بشار الاسد صاحب کا جو دائرہ اختیار ہے ان کی حکومت کا، وہ زیادہ ان کو اس کو بڑھانے میں کامیابی ہوگی۔ اور لیکن ایک تو یہ اثر ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ میرے خیال میں پری میچور ہوگا کہنا کہ آئی ایس آئی ختم ہو گئی ہے، تو اس کا بالکل اس کے جو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کی جو ایک قسم کے خیالات کی ترجمانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی ایکسٹریمزم اور ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ آئی ایس آئی کے ختم ہونے سے وہ ختم نہیں ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں جب تک سیریا کی اندرونی حالات کو پوری طرح سٹیبلائز نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ امن قائم نہیں ہوگا، اور ایک ایسی حکومت وہاں پہ جو ہے وہ اپنا جو انٹرنل لا اینڈ آرڈر کو اسٹیبلش کر سکے، وہ جب تک وہ سٹیج نہیں آئے گی، وہ خطرہ یہ رہے گا کہ آئی ایس آئی ایس یا آئی ایس یا یہ جو داعش ہے وہ تو شاید ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے جو سکسیسر کو آرگنائزیشن ڈیولپ ہو جائیں اور وہ مختلف علاقوں میں اپنی وہی ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز یا
جاوید صاحب یہ بتائیے، جاری رکھیں۔ ہاں جی، یہ شام میں تو ان کی شکست کا اعلان کر دیا گیا جیسا کہ ہم نے اس خبر میں بھی سنا، یہ بتائیے عالمی سیکیورٹی کے لیے کیا داعش اب بھی خطرہ داعش کا جو ہے وہ موجود رہے گا؟
دیکھیے، داعش ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتی تھی، اور وہ جو اس کے پیچھے محرکات تھے، جب تک ان محرکات کو دور نہیں کیا جائے گا، ان پہ قابو نہیں پایا جائے گا، تو وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو یہ کہنا وہ ختم ہو جائے گی، جسٹ بیکاز کہ اس کو ہم نے یعنی ان قوتوں نے شام میں ختم کر دیا، میرے خیال میں وہ پری میچور ہے اور شاید ریئلسٹک بھی نہیں ہے۔ اور پچھلے چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں، عرب و دنیا میں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، جو ایسے لوگ جو فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں، جو امریکہ کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں، ان کی سوچ کو شاید زیادہ ایک قوت ملے. مثلاً جو امریکہ کا فیصلہ ہے کہ اپنی امبیسی کو یروشلم انہوں نے موو کیا ہے, یا ابھی حال ہی میں بیان یہ آیا کہ گولان ہائٹس پہ اسرائیل کے قبضے کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوئی ایک سوچ ہو رہی ہے. تو اس قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہیں, اس سے وہ لوگ, وہ قوتیں, وہ گروپ جن کی ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بات چیت کے ذریعے سے, گفتگو کے ذریعے سے اپنے جائز حقوق نہیں ملیں گے, ان کو تقویت ملے گی. اور اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ خطے میں جو امن ہے اور سلامتی ہے, وہ بجائے اس کو ریسٹور کرنے کے, اس میں انسٹیبلٹی کے بڑھنے کا خطرہ ہوگا. ایکسٹریمسٹ
جی. جی سر, میں یہی آپ نے ذکر کیا جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے, اوور آل آپ نے ایک اس کا تجزیہ پیش کیا. یہ بتائیے, امریکہ کی طرف سے جو یہ گولان ہائٹس کے بارے میں سر ٹرمپ کا بیان ہے, جو اسلامی دنیا ہے اس کے لیے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, کس طرح سے یہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے, جو مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے اسلامی دنیا کی, مختلف ممالک کی, اس پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو تین چیزوں کی طرف جدھر میں نے اشارہ کیا, اور آپ بھی شاید اسی کا ہی کر رہے ہیں, ایک یروشلم کو ہمیں امریکن امبیسی کو موو کرنا, یا یہ گولان ہائٹس والی فیصلہ جو کرنا, یہ دونوں بڑے افسوسناک فیصلے ہیں اور قابل مذمت ہیں میں سمجھتا ہوں. کیوں اس لیے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے امریکہ کے اپنے جو اپنے مفادات ہیں ان کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے. اب پہلے سب سے بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایسے فیصلے ہیں جس سے خطے کی امن اور سلامتی کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے, امریکہ کے خلاف جو ایک وہاں پر رجحان ہے, یا وہاں پہ جو ایک انہیپینیس ہے, جو ہیٹریڈ ہے, وہ اور بڑھے گی. تو نہ تو اس سے خطے کے امن کو اور ریسٹور کرنے میں مدد ملے گی, نہ امریکہ کی اب ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں ان فیصلوں سے مدد ملے گی, بلکہ عرب دنیا میں خاص طور پہ اور اسلامی دنیا میں جنرلی ایک ایسی رائے, ایسا ایک اوپینین فارم ہوگی کہ امریکہ جو ہے جو لوگوں کی جو فلسطینی ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے ایسے اقدامات کو سپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہیں, چاہے وہ بالکل یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے بھی خلاف ہیں اور جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ہے اس کے بھی خلاف.
سر جاوید صاحب, میرا آخری سوال بتائیے, یہ جو جس طرح سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے داعش جو ہے دولت اسلامیہ وہ ختم ہو گیا ہے, بہت سی ایسی رپورٹس ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے, بہت سے اور ملکوں میں ان کی موجودگی ہے, مثلا افغانستان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے جو جنگجو جو ہیں وہ فرار ہو رہے ہیں, ان کا ٹھکانہ اگلا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر ہے مڈل ایسٹ پر, آپ کی نظر ہے دنیا پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں جا سکتے ہیں؟
یہ تو جی کہنا بہت مشکل ہے, لیکن جہاں بھی کہیں آرم کانفلکٹ ہوگا, جہاں بھی ٹینشنز ہوگی, تو وہاں پر ایسے ایلیمنٹس کو ایک سپیس ملے گی اور وہ خطرہ ہے کہ وہ چلے جائیں. اس میں کچھ کہنا بالکل حتمی طور پہ تو بڑا مشکل ہے, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن سب ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ٹینشن ہیں, ہائی وائلنس کی طرف, یعنی وائلنٹ ایکٹس ہو رہے ہیں, آرم کانفلکٹس ہو رہے ہیں, تو وہ ایسے علاقوں میں جائیں گے اور جانے کا ان کا خطرہ ہے. اور اس کے لیے اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے ایک جسٹ پالیسی اختیار کرے مڈل ایسٹ ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے.
بہت شکریہ جاوید حسین صاحب, ہمیں جوائن کر رہے تھے پاکستان سے, بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کا.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی, پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے متعلق وہ پابندیاں واپس لے رہے ہیں جن کا اعلان رواں ہفتے ہی امریکی محکمہ خزانہ نے کیا تھا. جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ میں صدر نے کہا کہ محکمہ خزانہ نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر پہلے سے عائد اقتصادی پابندیوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے، لیکن ان کے بقول انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ نئی پابندیاں عائد نہ کی جائیں۔ لیکن تاحال یہ واضح نہیں کہ سر ٹرمپ کا اشارہ کن پابندیوں کی جانب تھا، کیونکہ امریکی حکام نے جمعے کو شمالی کوریا پر کوئی نئی پابندیاں عائد نہیں کی۔ البتہ ایک روز قبل جمعرات کو امریکہ نے ان دو چینی شپنگ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا جو ان امریکی حکام کے بقول شمالی کوریا پر عائد اقتصادی پابندیوں کی خلاف ورزی میں پیانگ یانگ کی مدد کر رہی تھی۔ صحافیوں کے رابطے پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ صدر نے شمالی کوریا پر عائد کی جانے والی کون سی پابندیاں واپس لی ہیں۔ البتہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کو پسند کرتے ہیں اور وہ ان نہیں سمجھتے کہ یہ پابندیاں ضروری تھیں۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کے دن ایران پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں، جبکہ وہ دورہ لبنان کے دوران امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے خطے میں ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ کی مذمت کی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ پابندیاں ایران کے 31 سائنسدانوں، ٹیکنیشنز اور ایران کی دفاعی ریسرچ ادارہ جو نیوکلیئر پروگرام میں بہت سرگرم ہے سے متعلق کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو نشانہ بناتی ہیں جن میں ان کے کلیدی ماہرین شامل ہیں۔ ان پابندیوں میں 14 افراد جن میں ادارے کے سربراہ بھی شامل ہیں اور 17 دیگر ضمنی کاروائیاں شامل ہیں۔ ان پابندیوں کے تحت ان افراد یا کمپنیوں کے امریکہ میں تمام اثاثے منجمد ہو جائیں گے اور کوئی بھی امریکی ان سے لین دین نہیں کر سکے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے جن افراد اور کمپنیوں پر نئی تعزیرات لگ گئی ہیں انہیں ایران سے باہر سفر اور کاروبار کرنے میں دشواری ہوگی۔ ایران نے 2015 کے جوہری ڈیل کے بعد اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر پچھلے برس امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا۔ امریکہ کا موقف تھا کہ یہ معاہدہ درست نہیں ہے اور اس کے ذریعے ایران وقت کے ساتھ ساتھ اپنا جوہری پروگرام بہتر بنا سکتا ہے۔ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دوبارہ سے ایران پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور انہیں پہلے سے بھی سخت کیا جا رہا ہے تاکہ ایران پھر سے معاہدے کے لیے بات چیت پر آمادہ ہو۔ امریکہ کے ایک خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے چین، روس اور یورپی یونین کے سفارتی مندوبین سے افغانستان کے حوالے سے ملاقات کی ہے۔ امریکہ سمیت تمام ملک افغانستان کی خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں اور ایسا پرامن افغانستان چاہتے ہیں جس سے کسی کو خطرہ نہ ہو۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمدللہ محب نے واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن بات چیت میں امریکہ افغانستان کو اعتماد میں نہیں لے رہا۔ انہوں نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب خلیلزاد کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ امریکی دفتر خارجہ نے حمدللہ محب کے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اتنا سخت رد عمل کن وجوہات کی بنا پر ظاہر کیا گیا، اس بارے میں امریکی اور پاکستانی ماہرین کیا کہتے ہیں، سماعت فرمائیے انجم ہیرلڈ گلڈ کی اس رپورٹ میں۔
واشنگٹن کے تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن سے وابستہ سینئر محقق ریبیکا زمرمین کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ جاری امن بات چیت میں سب سے سنجیدہ اور نازک مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغان حکومت اس بات چیت میں شامل ہو، لیکن طالبان اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ معاملہ خاصا نازک ہے اور افغان حکومت کے اس رد عمل کا باعث بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا،
Every time that the US government is trying to talk to the Taliban to get them at the table, I think it feels probably as though
جب بھی امریکی حکومت طالبان سے بات چیت شروع کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ انہیں میز پر لایا جا سکے، تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید افغان حکومت کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا، جبکہ حقیقت میں امریکی حکومت یہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے افغانوں کو بات چیت میں شامل کیا جائے۔ پشاور یونیورسٹی میں ایریا اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر سرفراز خان کا کہنا تھا کہ اگر قومی سلامتی کے مشیر نے ایسا کہا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ افغان حکومت میں اس حوالے سے گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا،
نہ صرف محب صاحب بلکہ افغان حکومت اور حکومت کے بہت سارے سیگمنٹس تشویش میں ہیں۔ اگر افغان حکومت جس کے سربراہ اشرف غنی صاحب ہیں اور جو منتخب حکومت ہے، تو اگر بات چیت کے مرحلے میں ایسا مصاحبہ بھی آتا ہے کہ اس حکومت کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے یا وہ ہو رہی ہے, تو یہ تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے.
لیکن شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکی حکومت نے اتنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں ریبیکا زمرمین کا کہنا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خلیل زاد پر ذاتی حملہ کیا گیا تھا جسے امریکی حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تہذیب سے متعلق بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصول پر زد آتی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ حمد اللہ نے کہا ہے اس کے ایک طرح سے معنی یہ نکلتے ہیں کہ امریکہ افغانوں کو الگ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور یہ حقیقت میں ایک نازک معاملہ ہے. انہوں نے کہا,
While their concerns are not illegitimate, in this case they're unfounded. And so,
گو کہ ان کے خدشات ناجائز نہیں, لیکن اس معاملے میں ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. سو میرے خیال میں امریکی حکومت کو اس لیے سخت رد عمل دینا پڑا کیونکہ اس پر رد عمل نہ دینے سے یہ تاثر پیدا ہوتا کہ شاید وہ الزامات درست تھے. تو کیا اس طرح کے بیانات سے امن مذاکرات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے؟ ریبیکا کہتی ہیں کہ ان کے خیال میں قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب کے بیان سے بات چیت خطرے میں نہیں پڑ سکتی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایک دوسرا پہلو قابل تشویش ہے.
I do think there is a tension in the talk between
میرے نزدیک بات چیت میں امریکی اور افغان مفادات میں یکسانیت نہیں ہے, اور اگر فریقین نے ایک ہی سوچ اور نظریے پر رہنے کے لیے کوشش نہ کی تو عین ممکن ہے کہ امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان موجود خیر سگالی کی جگہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے. ڈاکٹر سرفراز کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیان سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی,
ورنہ اگر یہ مزید دشمنانہ مخاصمانہ رویہ بڑھ جاتا ہے اور حکومت کے خلاف ہو جاتی تو اگر اس طرح ڈانٹ پھیلائی جائے گی اور روکی جائے گی مزید انڈرمائن ہوگی. پہلے ہی طالبان یا دوسرے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی حکومت ہے. میں یہ کہوں گا کہ امریکن کو 10 بار سوچنا چاہیے, اور خلیل زادے کو بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جج جو جنہوں نے جھاڑ دلائی ہے. کیوں ٹھیک ہے, امریکن مفادات کے نوجوان تو ہو سکتے ہیں, افغان مفادات کے نوجوان تو بہرحال افغان حکومت ہوگی.
ریبیکا زمرمین کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ظلم خلیل زاد افغانستان میں کوئی سرکاری منصب حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہیں. انہوں نے کہا,
I don't think that Zalmay Khalilzad wants to be in any kind of public office in Afghanistan.
اگر وہ ایسا چاہتے تو وہ امریکی حکومت میں جس ذمہ داری کو اس وقت نبھا رہے ہیں اسے نہ لیتے, کیونکہ اس سے وہ افغانستان میں کوئی منصب سنبھالنے سے مزید دور ہو جاتے ہیں. چند سال پہلے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے اسی سوال پر زلمے خلیل زاد نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اول اور آخر ایک امریکی ہیں اور وہ افغانستان میں ایسا کوئی بھی منصب سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
پاکستان میں جب جب انصاف کی بات کی جاتی ہے کڑیاں عدالتی نظام اور مقدمات کے لامتنائی سلسلے سے جا ملتی ہیں, جبکہ آئین کی شق 37 کے تحت فوری اور سستا انصاف ہر ایک کو فراہم کرنا لازم ہے. اسی مقصد کے حصول کے لیے چند ہفتے قبل پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے تمام اضلاع میں ماڈل عدالتوں کے قیام کا اعلان کیا. یہ عدالتیں کس طرح کام کریں گی اور باقی عدالتوں سے کس طرح مختلف ہوں گی, اس بارے میں ہم نے بات کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر قاضی محمد انور سے. وہ کہتے ہیں کہ اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ ہم تمام اضلاع میں کورٹس بنا رہے ہیں, لیکن ابھی ان عدالتوں کا ماڈل پیش نہیں کیا گیا.
ان کا یہ نہ تو کسی پروسیجر کا بتایا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا اور یہ کون سے کیسز کی سماعت کریں گے, کیونکہ ایک تو ہے کہ پیرلل جوڈیشل سسٹم, متوازی جوڈیشل سسٹم, وہ تو کئی دفعہ پہلے بھی کیا ناکام ہوا ہے. ایک ہے کہ نہیں دیکھا جائے کہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ ڈیزیبل کر رہا یا نہیں کر رہا, اگر ایسا ہے تو کون سا, اگر یہ ایکسپیریمنٹل ہے تو پھر اس کے لیے ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا ایک بتانا ہوگا کہ کون سے کیسز.
بالکل, کیسز تو کئی طرح کے ہوتے ہیں. دیوانی عدالتیں کچھ کیسز دیکھتی ہیں, قتل کے کیسز ہوتے ہیں, خاندانی نوعیت کے, لیکن ان میں سے کچھ تو آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں عدالتوں میں, لیکن کئی کیسز جو ہیں ان کے لیے آپ کو تھانے کے تھرو جانا پڑتا ہے. تو اگر تفتیشی نظام نہیں بدلے گا تو ان عدالتوں سے کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, وہ تو جب تک تفتیشی نظام ہمارا وہ بہت ہی ڈیفیکٹیو نظام ہے, اس نظام کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی اس میں کنفیوژن ہے. ہمارے پاس جو پولیس ایکٹ ہے وہ 1861 کا تھا, اور اسی ایکٹ میں بار بار آگے پیچھے کر کے ترمیمیں کی گئی ہیں. ابھی تک جو پولیس کا افسر ہے وہ عوام کے نمائندوں کے ماتحت نہیں ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے, اور وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. گورنمنٹ اس کو یوز بھی کرتی ہے, مس یوز بھی کرتی ہے, وہ گورنمنٹ پہ ہے. لیکن جہاں تک ان عدالتوں کا تعلق ہے, ابھی اسی میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو کیسز موجودہ کیسز ہیں عدالتوں کے پاس, کیا ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا, یا وہ کیسز جو زیادہ ڈیلے ہو گئے ہیں موجودہ عدالتوں کے پاس وہ ان کو دیے جائیں گے تاکہ یہ ان کو ایکٹیویٹ کریں اور جلدی سے فیصلہ کریں.
تو یہ بتائیے, ان ماڈل عدالتوں سے عام آدمی کو آپ کے خیال میں کوئی فائدہ ہوگا؟
دیکھیں, ساری بات تو یہ ہے کہ جو عدالتیں آپ بنانا چاہتی ہیں, یہ عدالتیں کسی بس میں ہوں گی, کسی ویگن میں ہوں گی, یا کوئی عدالتی عمارتیں ہوں گی, کوئی بلڈنگ ان کو دی جائے گی. موجودہ عدالتیں تو بلڈنگ جو موجود ہیں, تو ان کے لیے آپ یہ کم بتائیں گے کہ کسی ڈسٹرکٹ جج کو یہ کہا جائے گا کہ ایڈیشنل عدالت کرائے پہ حاصل کرو یا انتظام کرو, ان کے لیے اسٹاف کا انتظام ہوگا. تو ابھی میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر واضح ہیں اور جن کی وضاحت کی ضرورت ہے. یہاں پچھلے 5 سال میں ہمارے صوبے میں موبائل کورٹ بھی بنائی گئی تھی, بس خرید دی گئی, اس میں عدالت گھوم رہی تھی. تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ عدالت جو ہے روڈ پہ جا رہی ہو, آوازیں دے رہی ہو, کیا ہو, انصاف دے, انصاف دے, ایسے تو نہیں ہوتا.
قاضی محمد انور صاحب, آرٹیکل 37 فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کا تقاضا کرتا ہے, تو اسے کبھی بھی کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیا مقدمات کی تعداد کی وجہ سے یا کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی؟
اصل میں بات یہ کہ ان کی یہ پرائیورٹی کبھی بھی نہیں ہوئی. اس ملک میں جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اسے یہ نتائج کا شکار رہا کہ حکمران جو آتے ہیں ان کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں, اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ جس میں پھنسا ہوا ہے وہ اسی نظام کو چلانا چاہتے ہیں, وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس میں انفارمیشن ہو.
بہت شکریہ قاضی محمد انور صاحب.
امریکہ کے اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار جنرل جوزف ڈانفرڈ نے کہا ہے کہ روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں جدید ٹیکنالوجی اور فوجی مہارتوں کے سبب امریکہ کے قیادت والے گلوبل آرڈر کے لیے چیلنج بن رہے ہیں, لیکن امریکہ اب بھی ایک بڑی قوت ہے. ان کے بقول امریکہ کو نہ صرف جدید فوجی ٹیکنالوجی پر دسترس ہے بلکہ اتحادی ممالک میں رسائی اسے باقی مد مقابل قوتوں سے ممتاز کرتی ہے. تاہم انہوں نے اس امر کو تشویشناک قرار دیا کہ امریکہ کے اندر 70% نوجوان جدید فوجی تقاضوں کے مطابق بھرتی کے معیار پر پورے نہیں اترتے, اور دوسری جانب چین میں کاروبار کرنے والی امریکہ کی کمپنیاں چینی مصنوعی ذہانت کو بہتر بنا رہی ہیں جو امریکی فوجی برتری کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں. امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو پر اسد حسن نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے, آئیے سنتے ہیں.
جنرل جوزف ڈنفرڈ نے کہا دنیا کی طاقتوں کے ساتھ جو تقابلی فضا آج موجود ہے پہلے نہیں تھی.
You think about that whole period in the 1990s, we did not have a competitor, a peer competitor.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 1998 میں اقتصادی, سفارتی اور فوجی اعتبار سے ہمارے مد مقابل کوئی نہیں تھا. آج چین دنیا کے اسٹیج پر اثر و رسوخ رکھتا ہے, اور پھر فوجی اعتبار سے آج روس اور چین جس طرح کی فوجی ٹیکنالوجی میں اہلیت کی جانب گامزن ہیں وہ ہمارے لیے کئی شعبوں میں چیلنج ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب بھی دو وجوہات امریکہ کی فوج کو دنیا کی دیگر طاقتوں اور اپنے مد مقابل فوجوں سے ممتاز کرتی ہیں. ایک ہمارا نیٹ ورک ہے جو ہمارے اتحادیوں اور شراکت داروں پر مشتمل ہے, دوسری ہماری اہلیت جو ہمیں بوقت ضرورت ہمارے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنے کے قابل رکھتی ہے. عظیم طاقتوں کے درمیان تقابل کے عہد میں امریکہ کی فوجی حکمت عملی کے موضوع پر ہونے والے پروگرام کی میزبان سی این این کی پینٹاگان کے لیے کارسپونڈنٹ باربرا سٹار کے اس سوال پر کہ آیا روس ایسی اہلیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہ امریکہ پر حملے کے قابل ہو، جنرل ڈنفرڈ نے کہا،
Let me address both the intention and the capability. There is no doubt that their capability developed, the path of capability development.
مجھے ان کے ارادوں اور اہلیت کو واضح کرنے دیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو استعداد حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں وہ خاص طور پر یہ سوچ کر ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس سے وہ ہماری یورپ کے اندر ہمارے اتحاد کے لیے ہماری کمٹمنٹ کو چیلنج کر سکیں، وہ اس چیز کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں اور اس مقصد کے لیے استعداد کار بڑھا رہی ہیں۔ کیا وہ ہماری اہلیت کا توڑ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا وہ ہمارے مد مقابل اس انداز میں آ سکتے ہیں جس کے بارے میں 10-15 سال پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ آج ہمیں یورپ کے اندر اپنی طاقت برقرار رکھنے میں جو چیلنجز ہیں 10-15 سال پہلے نہیں تھے۔ ایسے میں جب ہماری توجہ صرف پرتشدد انتہا پسندی پر مرکوز تھی، روس نے مختلف سطح پر فوجی اہلیت حاصل کرنے پر توانائی صرف کی ہے۔ امریکہ کے چیف آف اسٹاف نے دنیا کے اسٹیج پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا بھی تذکرہ کیا اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے کمپرومائز ہونے کے امریکہ کے پرانے خدشے کا بھی اظہار کیا۔
Why have we historically had a competitive advantage? You go back certainly from World War II to today, the partnership that the United States military has with industry in the United States, our ability to tap into the intellectual capital, human capital, if you will.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر پرائیویٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں نے ہماری فوجی استعداد بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور اب یہی کمپنیاں چین میں کام کر رہی ہیں۔ شی جنگ پنگ بھی اس سے واقف ہیں اور سول ملٹری فیوژن کی بات کرتے ہیں۔ جب یہی کمپنیاں چین میں کاروبار کرتی ہیں، وہاں واحد حکمران کمیونسٹ پارٹی کے لوگ یہاں اپنا سیل بناتے ہیں اور اس طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بڑی امریکی کمپنیوں کا کاروبار چین کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے لے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس مسئلے پر آئندہ ہفتے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کے عہدیداروں سے ملاقات کر رہی ہیں۔ اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کی فوج کے لیے سب سے بڑی تشویش کی بات فوج میں بھرتی کی اہلیت پر پورے اترنے والے نوجوانوں کی کمی ہے۔
And I actually think the numbers closer to 29 or 30% of the American youth are physically, mentally and psychologically capable.
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے صرف 29-30% نوجوان جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے فوج میں بھرتی ہونے کے اہل ہیں۔ یہ کافی تشویشناک بات ہے۔ میں اس کو بحران کا نام نہیں دوں گا، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے کئی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر جنرل جوزف ڈنفرڈ نے یہ بھی یاد دلایا کہ امریکہ کی فوج گیلپ سروے کے مطابق 70% سے زائد عوام کا اعتماد رکھتی ہے، جو بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789۔ یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
آپ کی خطوط کے جوابات کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ زیبران جھا۔ شوکت مسیح نے رحیم یار خان سے ہمیں ایک خط بھیجا ہے اور اس میں بہت ایک لمبی تفصیل لکھی ہے جس میں سے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو شوکت مسیح صاحب، ہمیں خط لکھیے۔ آپ وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 1353، اسلام آباد، پاکستان۔ اس پتے پر آپ ہمیں خط لکھیے اور مضمون تھوڑا سا اس میں واضح ہونا چاہیے۔ محمد خلیل پاک پتن سے لکھتے ہیں کہ مجھے وائس آف امریکہ کے تمام شوز بہت پسند ہیں، بہت ریگولر لسنر ہوں، اور لکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کے شو سنتا رہوں گا۔ ساری کہانی لکھنے کے بعد ایک فرمائش کرتی ہے کہ آپ نے 2019 کا کیلنڈر تو بھیجا ہی نہیں۔ محمد خلیل صاحب، یہ آپ ہی کی نہیں ہمارے تمام لسنرز کی دلی خواہش ہے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، اللہ کرے اسی سال آپ سب کو کیلنڈر مل جائے۔ سلیم جان ہنزا سے لکھتے ہیں کہ میں ہی نہیں، علی آباد ہنزا میں سبھی آپ کی نشریات بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کی پروگرام سن کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ سلیم رضا کے ایک گیت کی فرمائش کی ہے، خوش قسمتی سے یہ گیت لائبریری میں موجود ہے۔ چلیے آپ بھی کیا یاد کریں گے، ایک جھلک سنوا ہی دیتے ہیں۔
حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، نظر
ایاز احمد چوہان کرماوالی خانیوال سے سب سننے والوں اور وائس آف امریکہ کی پوری ٹیم کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ بس ایاز صاحب آپ ہی جیسے اچھے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم سب بہت خوش رہتے ہیں۔ صلاح الدین گھڑی ساز میاں والے سے لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پروگرام بہت معلوماتی ہوتے ہیں اور رائے دی ہے کہ ہم صحت کے مسائل کو بھی وقت دیا کریں۔ صلاح الدین صاحب ہماری بھی دعا ہے کہ آپ کی گھڑیوں کی دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ ویسے آپ گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں یا گھڑیاں بیچتے ہیں؟ آپ نے صحت کے مسائل پر بات کرنے کو کہا ہے تو اکثر ہی ہم اپنے پروگرامز میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں، بلکہ ہمارا باقاعدہ ایک سیگمنٹ بھی ہے، امید ہے آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا۔ گزشتہ ہفتے آپ کے کچھ سوالات کے جوابات کے ساتھ ہمارے شو میں شامل ہوئی تھی مدثرہ منظر اور شہناز عزیز صاحبہ۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون شامل ہے۔ جی آج ہمارے ساتھ نیلوفر ہیں۔ آپ نے اپنے خطوط میں بہت زیادہ انکوائری کی ہے، میسیجز تو نہیں، کہ نیلوفر مغل کہاں چلی گئی ہیں، وہ کیوں نہیں آتی ریڈیو پہ۔ چلیں، بعض نے تو مایوس ہو کے یہ بھی کہا کہ چلیں جہاں رہیں خوش رہیں، ہمارا سلام کہہ دیجیے گا۔ تو پھر میں نے ان کو بڑی مشکلوں سے آج بلایا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی بتائیں گی کہ وہ کہاں ہوتی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ جی نیلوفر۔
تھینک یو سعدیہ، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے یاد رکھا۔ میں کہیں بھی نہیں گئی، میں ادھر وائس آف امریکہ ہی میں ہوتی ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ میری ذمہ داریاں تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر، اور ہمارا فیس بک لائیو بھی ہوتا ہے تو آپ مجھے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہیں نہیں گئی، میں یہیں پر ہوں، اور جب بھی آپ مجھے یاد کریں گے میں ضرور اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی جب بھی آپ چاہیں گے۔
تھینک یو سو مچ۔ یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ ارے واہ، بہار کی آمد اور ماسٹر عبد الغفار کا رنگ برنگی پھولوں سے مزین یہ خط، دل خوش کر دیا آپ نے۔ بہاولپور سے خط لکھا ہے، لکھتے ہیں چارٹ بسٹرز بہت ہی پسند ہے، بہت شکریہ۔ سعدیہ زیب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ سلام میں نے قبول کر لیا۔ شہناز عزیز اور خالد حمید کو بھی آپ نے سلام کہا ہے، سلام آپ کا پہنچا دیا جائے گا۔ مبشر عباس ملنگ نے موچ میوالی سے اس وعدے پر یہ خط بھیجا ہے کہ آئندہ بھی وہ خط لکھتے رہیں گے۔ کہتی ہیں اتوار کو خطوں کے جوابات کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہوں۔ جی مبشر عباس صاحب، انتظار تو ضرور کیجیے، لیکن اتوار کو نہیں، ہفتے کو۔ اب ہم نے اپنے طویل دورانیے کی پروگرام آپ کی دنیا میں ہفتے کے روز خطوں کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پتہ آپ سب کو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں، وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس 1353، اسلام آباد، پاکستان۔ تو آپ خط لکھیے، ہمیں بھیجیے، ہم آپ کے خطوط کو اپنے شو میں شامل کریں گے۔ اور آج خطوط کے جواب کا یہ سلسلہ موقوف کرتے ہیں، اگلے ہفتے کو پھر آپ کے خط ہوں گے اور ہمارے جوابات۔ آج بس اتنا ہی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہالی ووڈ کو ستاروں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں مشہور واک آف فیم پر شو بز کی دنیا سے منسلک سینکڑوں شخصیات کے ناموں کے ستارے آویزہ ہیں۔ لیکن ان ستاروں کے علاوہ بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ہالی ووڈ میں اپنے نام کا ستارہ پانے کی جستجو میں آتے ہیں۔ ثاقب الاسلام نے ایسے ہی کچھ جنوبی ایشیائی اور مسلمان فنکاروں سے ان کی اس جستجو کے بارے میں بات کی۔ ملتے ہیں اداکارہ، مصنفہ اور فلم اور ٹیلی ویژن کی ڈائریکٹر فوزیہ مرزا سے، جن کے لیے ہالی ووڈ تک کا سفر ذرا مختلف اور مشکل رہا، نہ صرف ان کے رنگ و نسل کے باعث بلکہ ان کی جنسی ترجیحات کے باعث بھی۔
ہالی ووڈ کی اس واک آف فیم پر تقریباً 2600 فنکاروں کے نام کے ستارے ہیں۔ یہاں ہالی ووڈ میں ہر سال لاکھوں لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں۔ انہی میں ایک ہیں فوزیہ مرزا، جو ایک اداکارہ، مصنفہ اور سٹینڈ اپ کامیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹی وی ڈائریکٹر بھی ہیں۔
یہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، they can make their dream come true۔ مشکل جو ہے is pursuing the thing that you want even if other people don't like it، مطلب friends، family، community۔
فوزیہ کے لیے مشکلات کچھ اس لیے بھی زیادہ رہیں کہ ایک مسلمان اور پاکستانی نژاد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ہم جنس پرستی کا اظہار کھل کر کیا، اور اپنی ذاتی کہانی بتاتے ہوئے معاشرے میں مختلف شناخت، رنگ، نسل، مذہب اور ہم جنس پسندی جیسے موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کی۔
My mother wants to meet you.
Are you married?
No.
We should find you a husband.
But before that,
we must find Zainab a husband.
I think ke hamare culture mein to ye aisi kahaniyan jo hain wo sabse purani kahaniyan hain. Some of the boldest people were in the Mughal Empire. Some of the boldest people are Desis. Mujhe lagta hai ki hum wapas aa rahe hain.
I have never lied to you. You are lying to your mother.
Fauzia ne apni likhi hui feature film Signature Move mein Shabana Azmi ke saath ek Musliman Pakistani ladki ka kirdaar nibhaya jo apni maa se apne rishte chupati hai.
Does he have potential?
Is film ki screening duniya bhar mein 120 film festivals mein hui jahan isne 13 awards bhi jeete hain. لیکن فوزیہ کو اس پر شدید منفی رد عمل کا سامنا بھی رہا.
میں نے پیدا کیا اسے.
I live these کہانیز تو بیک لیش تو ملتا ہے. لوگ یو کینٹ پلیز ایوری ون. کئی لوگوں کو پسند آئے گا آپ کیا بنا رہے ہیں اور کئی لوگوں کو نہیں پسند آئے گا, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ٹرو ٹو ہو یو آر.
اور یہاں لاس اینجلس میں ہالی ووڈ کے خواب لیے نئے آنے والوں کے لیے فوزیہ کا پیغام ہے.
ہر بندہ کا کہانی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وٹ ایور پارٹ آف انڈیا اور پاکستان اور ویدر یو ار بورن ہیئر ویئر ایور یور فیملی از فرام, یو میٹر اینڈ یور اسٹوری میٹرز اینڈ ٹیلنگ یور اسٹوری میٹرز اینڈ اف دیٹس سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, ڈونٹ لیٹ اینی ون اسٹاپ یو.
ثاقب الاسلام, وائس آف امریکہ, ہالی ووڈ, کیلیفورنیا.
اقوام متحدہ کی سالانہ ہیپینس انڈیکس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جنوبی ایشیا میں پاکستانی سب سے خوش باش لوگ ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر فرح عباسی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم فرح.
وعلیکم السلام سعدیہ.
تو بتائیے, خوشی کے تو سب کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں. کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور باتوں سے خوش ہوتا ہے, کوئی یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے, کوئی بڑی بات ہوگی تو تب خوش ہو لیں گے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ اصل اور حقیقی خوشی ہوتی کیا ہے, کس چیز سے ہوتی ہے؟
جب ہم یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم خوش سمجھیں یا واٹ از ہیپینس انڈیکس ہیئر, تو اٹس سو انٹرسٹنگ کہ نہ پیسہ, نہ آپ کا اسٹیٹس, نہ اور کوئی چیز آپ کو اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتی ہے. ہیپینس از بہت ایک اندر کی فیلنگ ہے. جتنا آپ اندر سے مطمئن ہوں گے, جتنا آپ اندر سے خوش ہوں گے, اتنا آپ کی اسٹیٹس آف یہ ہیپینس آپ کی زیادہ ہوگی. اور کچھ کوالٹیز ہیں جو لوگوں نے بہت محنت کر کے کلٹیویٹ کرتے ہیں, اور لکیلی فارچونیٹلی وہ ہماری کلچر کا اتنا حصہ ہیں کہ دیٹ از وائی آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ پاکستان کا اتنا ہائی انڈیکس آیا ہے ہیپینس کا. اس میں سے کچھ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں, رشتوں کی اہمیت
جی,
اپنی ذات سے بڑھ کے دوسرے کے لیے سوچنا, ایکٹس آف کائنڈنس کہ آپ نے, میں آئی واز سرپرائز کہ دیکھ کے کہ almost 30% people in Pakistan are philanthropists or are participating and engaging. So ye jo hai philanthropy hai, apni zaat se badh ke dusre ke liye karna hai, act of kindness hai, ye bahut important hai. Sense of gratitude jo hum kehte hain na, har hal mein khush rehna, Allah ka shukr ada karna, ke hamesha us cheez pe focus karna jo haath mein hai, jo workout ho rahi hai, instead of تھنکنگ آف تھنگس جو نہیں ہیں, جو آپ کی زندگی میں نہیں ہیں یا پرابلمس ہیں, ان کی بجائے پازیٹیو چیزوں پہ فوکس کرنا اور شکر کرنا کہ یو نو تھینک گاڈ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہر حال میں خوش رہنا, وہ جو سینس آف گریٹیٹیوڈ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور ہیپینس. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی پاکستان کا, میں اسٹڈی کر رہی تھی, ورسز جو ہم یہاں انڈیکس لیتے ہیں ہیپینس کا, از والنٹیئرنگ. آپ جا کے کسی ادارے کے لیے کام کرنا, کسی مقصد کے لیے کام کرنا, اور یہ چیز دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ آف سیلف ہیلپ اینڈ والنٹیئرنگ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ یو نو اپنے بازو کی ہمت پہ بھروسہ کر کے, یو نو وی آر ناٹ گونا بی ڈیپینڈنٹ آن اینی ون, ہم خود کچھ کر کے دکھائیں گے. اور یہ جو ہمارے نئے ینگ جنریشن میں طبقے میں یہ تھاٹ آ گئی ہے کہ اب ہمیں اپنا کچھ کر کے دکھانا ہے, سو دیٹ والنٹیئرنگ. پر ایک اور چیز ہے اسپرچل کنٹینٹمنٹ, یا ہمارے میں کہہ لیں ریلیجن کہہ لیں, اسپرچویلٹی کہہ لیں, وہ چیز بھی آپ کو بڑی ایک پازیٹیو رکھتی ہے.
ایگزیکٹلی تو فرا یہ بتائیے جیسے پریکٹس سے آپ باقی چیزیں سیکھ سکتے ہیں کیا کوشش کرنے سے آپ خوشی کا تصور پا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے مسائل چھوٹے چھوٹے ایشوز جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور بھگا سکتے ہیں آپ اپنی ول پاور سے؟
دیکھیں اگر میں اس طرح کہہ لوں کہ صرف آپ کی کوشش نہیں حالات کا بہت اثر آ جاتا ہے, عادتوں کا اثر آتا ہے, ہر چیز کا اثر آتا ہے, لیکن آخر میں ان دا اینڈ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ وہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ زندگی آپ کی طرف کیا لا رہی ہے, لیکن آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات ہے اگر جیسے کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ بھائی ماضی میں جو بھی ہوا وہ ختم ہو گئی بات, اب ہمیں آج کا سوچنا ہے, آج کو کس طرح ہم نے خوش رکھنا ہے اور کل کی ہمیشہ ایک امید رکھنی ہے کہ کل انشاءاللہ حالات آج سے بہتر ہوں گے. جب ہم کہتے ہیں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے لے لیں, جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایک ہوپ دے رہے ہیں نا, ہر وقت امید دے رہے ہیں کہ آج سے کل بہتر ہوگا. آپ کو جو بھی آپ کو چاہیے ریسورسز, چاہے وہ آپ اپنے بچوں سے خوشی حاصل کریں, فیملی میں خوشی حاصل کریں, دوستوں سے, کمیونٹی سے, مذہب سے, صوفیزم سے, گانا, ایون اب تو ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ایک پازیٹو گانے سننے سے بھی آپ کے موڈ امپروو ہو جاتا ہے.
موسیقی جو ہے بالکل وہ آپ پہ ایک مثبت اثر ڈالتی ہے. جی جی
جی.
فرح صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی خوش رہے تو اوور آل اس کی باڈی, اس کی جو صحت ہے اس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے, اور اگر وہ دکھی رہے, ٹینشن میں اور ڈپریشن میں رہے تو اس کی باڈی پہ وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے, موڈ بھی اور آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ سب؟
بہت آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں اگر ہم یہاں جو ٹاپ فور بیماریاں ہیں, دیکھیں اس طرح امریکہ کے بتا رہی ہوں آپ کو کہ بلڈ پریشر دیکھ لیں, ہائی کولیسٹرول دیکھ لیں, ڈائبٹیز دیکھ لیں یا کینسر, تو ان کے انڈر لائنگ اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہائی اسٹریس لیول یا یہ پریشانی, دکھ اور بہت سوچنا, یہ سب جو ہیں وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان چاروں بیماریوں میں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو مسلسل پریشان رہتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جو پریشان ہونے کے وقت ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک ایک باڈی کے سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی جو امیونٹی جیسے ہم کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بیماریاں نہیں ہوتی, جو آپ کے ڈیفینس سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ زیادہ آپ کو انفیکشنز ہو سکتی ہیں, آپ کے جو شوگر لیولز ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے. تو جیسے لٹرلی ابھی میں ایک سائنس کی کانفرنس میں تھی, انہوں نے بتایا کہ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری وہ ہیں وینز ہیں جس میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے, گردش کر رہا ہے, وہ سب بھی جیسے ایسے ہو جاتی ہیں, جیسے اوپن ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی انفیکشنز اندر جا سکتی ہیں. آپ کی جینیٹکس چینج ہو جاتی ہے, آپ میں زیادہ کینسر کی. اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جتنا آپ پریشان رہیں گے آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی بجائے آپ انہیلدی ہیبٹس اڈاپٹ کریں گے, سگریٹ نوشی ہو گئی, شراب ہو گیا اور نشے ہو گئے, یا کسی چیز کی عادت ہو جانا, یا آپ فزیکلی ایکٹیو نہیں رہتے. تو یہ جو ہے ایکسرسائز کرنا, ورزش کرنا, یہ سب بھی بہت ضروری ہیں آپ کی صحت کے لیے اور خوشی کے لیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ صحت آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں, ورزش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے.
اچھا جانے سے پہلے ایک بات آپ بتائیے, آپ اپنے لیے خوشی کہاں پاتی ہیں؟
میں اپنے مقصد میں.
اپنے مقصد میں
میرا جو یہ مینٹل ہیلتھ کا ورک ہے الحمدللہ یہ میرے لیے سب سے بڑے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اور میری کنٹینٹمنٹ اور خوشی اسی میں ہے. یہی میرا مذہب ہے اور یہی میرا وے آف لیونگ ہے.
بہت شکریہ جی. یہ تھی میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں نفسیات کی ایسوسیٹ پروفیسر فرح عباسی.
Thank you.
سامعین پاکستان میں رات کے 9 اور یہاں ہم واشنگٹن میں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں ہفتے کی دوپہر کے 12 بجنے کو ہیں. ہمارے اس طویل دورانیے کے ہفتہ وار پروگرام آپ کی دنیا کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہماری ایڈیٹر تھی بیجت جلانی اور میرے ساتھ پروڈیوسر اور کو ہوسٹ تھی سادیہ زیب رانجھا. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.